الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين سوره كهف میں جو چار قصے بیان ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے اصحاب کہف کا واقعہ. اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے تقریباً دو رکوعوں پر مشتمل ہے, دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ کہف کا. چوتھے رکوع میں بھی چند آیات جو ہیں وہ ان کے قصے کے ایک خاص ڈائمنشن سے کہ کتنا عرصہ انہوں نے وہاں پر کہف میں غار میں قیام کیا اس سے بحث کرتی ہیں, اس پر مشتمل ہے. لیکن بقیہ جو چوتھا رکوع ہے وہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل, اور اس واقعے کے پس منظر میں اور ان حالات کی مناسبت سے خصوصی ہدایات ہیں جو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ کے ساتھیوں کو دی گئی. پانچویں رکوع میں پھر ایک قصہ ہے اور وہ ہے دو اصحاب کا, جن میں سے ایک شخص جو ہے وہ صاحب ثروت تھا, دنیاوی مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے اسے فراواں عطا کیا تھا. اس وقت کے تصورات کے مطابق تو ایک لینڈ لارڈ, ایک وڈیرا, ایک جاگیردار ہو سکتا ہے, اور اس کے پاس جو آسائشیں, جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں ان کا ذکر ہے. اور دوسرا شخص جو ہے وہ ایک مرد درویش ہے, دنیاوی مال و اسباب سے اسے حصہ نہیں ملا, فقر درویشی جو ہے وہی اس کا زیور ہے، اور اصل جو اس کے پاس دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. تو ان کا تذکرہ ہے، ان کا باہمی مذاکرہ ہے، محاورہ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم میسج ہے، بہت اہم میسج ہے جو ہمیں دیا گیا کہ وہ دور فتن جس کے بارے میں احادیث میں ہے، جس کا کلائمیکس ہے دجالی فتنہ، اس کا اصل شرک کون سا ہوگا؟ اس میں یہ شرک نہیں ہوگا، یا ہے بھی تو بہت کم دنیا میں، کہ اپنے ہاتھ سے مورتی جو ہے وہ تراشی جائے اور اس کے سامنے انسان سر جھکائے اور نظر نیاز پیش کرے. وہ دور گزر گیا. ہر دور کے اپنے کچھ خدا ہوتے ہیں. شرک جو ہے وہ ایک نئے بھیس میں جلوہ گر ہوتا. تو دجالی فتنے کا جو دور ہے، اس میں جو سب سے بڑا شرک، جو سب سے زیادہ ہماگیر ہوگا، جس کا تسلط صرف غیر مسلموں پر نہیں، مسلمانوں کی بھی ایک عظیم اکثریت جو ہے اس کا شکار ہوگی، وہ کون سا شرک ہے؟ تو چوتھا رکوع ہم پڑھ رہے تھے اور اس کا ایک بڑا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھیں وہ ہدایات جو مسلمانوں کو دی گئیں، خاص طور پر ان حالات میں جن سے اصحاب کہف گزرے تھے، اور مسلمان بھی انہی قسم کی حالات سے دوچار تھے مکے میں. اصحاب کہف کا معاملہ بھی کیا تھا؟ کچھ نوجوان تھے، ینگسٹرز، لیکن ایسے معاشرے میں تھا جہاں پر شرک کا دور دورہ تھا. بدترین مشرکانہ رسومات، توہمات، بلکہ پورا نظام ہی شرک پر بیس تھا. انہوں نے نعرہ توحید بلند کیا، اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. پھر یہ ہے کہ ان پر بالآخر انہیں بادشاہ کی طرف سے الٹیمیٹم مل گیا کہ یا تو اپنے آبائی دین پر، اس شرکانہ دین پر واپس لوٹو، ورنہ تمہیں اس زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، بدترین عبرتناک سزا دی جائے گی. مکی دور میں یہ صورتحال کب درپیش ہوئی؟ اگر ہم دیکھیں، یہ وہی وقت ہے جب سورہ کہف نازل ہو رہی ہے، ملتی جلتی صورتحال. جو بھی ایک جماعت تھی مسلمانوں کی، اس میں زیادہ تر ینگسٹرز ہی تھے، غلاموں کے طبقے سے بھی تھے، نوجوان تھے، جوان تھے، لیکن ایک گروپ تھا. مکہ اس وقت جو کبھی ایک مرکز توحید تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو وہ شرک کا سب سے بڑا اڈا ہے. 360 بت جو ہیں وہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں. پورے عرب قبائل کے بت وہاں پر موجود ہیں، اور وہ قریش جو ہیں وہ اس کے کسٹوڈین ہیں، اس مشرکانہ نظام کے. وہاں پر نعرہ توحید بلند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ کے صحابہ نے. پہلے ستایا گیا، تنگ کیا گیا، دعوت کا راستہ روکنے کے لیے تمام اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے، ٹیمپٹیشن بھی دی گئی ایک مرحلے پر، لالچ، لیکن جب کام نہ بنا تو پھر بدترین تشدد. اور اس کا کلائمیکس یہ تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا، وہاں کی جو مجلس شورا تھی، دار الندوہ، کہ اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق انہوں نے اپنی طرف سے ختم کر دیا کہ اس دھرتی پر اب مزید جو ہے وہ سانس ان کے ممکن نہیں. پوری منصوبہ بندی ہو گئی، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد جو ہے اس کو معین کر لیا گیا کہ یکبارگی حملہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرے پھر بنو ہاشم جو ہیں وہ کسی سے قصاص نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ سارے قبائل اکٹھے ہیں، کس سے لیں گے؟ یہ وقت تھا جو بہت مشابہ تھا اس سے کہ ان حالات سے جن سے گزرے تھے اصحاب کہف. چنانچہ آپ دیکھیے کہ مسلمان ہجرت مدینہ کر رہے ہیں، چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اصحاب کہف نے بھی کیا کیا تھا؟ جب قافیہ حیات تنگ ہو گیا تو اس شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر انہوں نے غاروں میں جا کر پناہ لی. ہجرت ہے نا یہ، اس متمدن زندگی سے، اس معاشرے سے، اس کے اندر جو سہولیات ان کو تھیں، اپنے گھر بار سے، اپنے برادری سے، اپنے کنبے قبیلے سے، سب سے کٹ کر چل پڑے. تو یہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، جا رہے ہیں. اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ ہجرت کا حکم آ گیا. مسلمانوں کے لیے خاص ہدایات کیا ہیں؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. یہ تم پر جو تشدد ہو رہا ہے یہ اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارا جرم کیا ہے؟ اِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، سوائے اس کے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اور کیا جرم تھا؟ اخلاقی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے الصادق اور الامین کا لقب نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی اخلاق عالیہ کی معراج پر فائز ہیں، معزز ترین شخص ہیں اس وقت پورے قریش میں اپنے اس بلند اخلاق کی وجہ سے. تو جرم کیا ہے؟ جرم صرف ایک تھا، توحید کا نعرہ. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ پالنہار ہے، وہ بندگی کے لائق ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، دعا کی جائے تو صرف اس سے دعا کی جائے. بس یہ ہے، یہ تصور انہیں منظور نہیں تھا. لہذا قافیہ حیات تنگ، راستہ بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا. تو چونکہ یہ جرم ہے لہذا استقامت چاہیے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل مزید گہرا ہو. اور اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو اس کی کہ جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی کتاب میں سے. یہ جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے اسے پکاؤ، اس کو مسلسل تلاوت کرو. اور ظاہر بات ہے کہ ان کی تلاوت وہ ہماری والی تلاوت نہیں تھی، ان کی تو اپنی مادری زبان عربی، ان کے اپنے محاورے میں قرآن نازل ہو رہا ہے. تو وہ جب پڑھتے تھے تو دل میں اترتا تھا کلام، اس کی تاثیر جو ہے وہ، وہ جو اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. تو ہمارے ضمیر پہ تو نزول کتاب نہیں ہوتا، ان کے ضمیر پر تو ہوتا تھا. تو وہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ایمان کو مزید پختہ کرو، اللہ سے تعلق کو مزید گہرا کرو. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. قرآن کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، اس کی آیات میں غور و فکر، اس سے وہ یقین تازہ ہوگا، محکم ہوگا. یہ اصل طاقت اللہ کی ہے اس کائنات میں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کا حکم، اسی کا فرمان جاری و ساری ہے، اسی کی حکومت کا سکہ رما ہے. دل گواہی دیتا ہے جب قرآن انسان پڑھتا ہے غور و فکر سے، سوچ کر، سمجھ کر، اور اس میں تفکر کرے، تو یہ اندر سے دل جو ہے اس چیز گواہی دے گا. اور اس سے وہ یقین، ایقان پیدا ہوگا کہ جو استقامت کی بنیاد بنتا ہے. لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو، اس کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. جو فیصلہ اس کا ہے اس کے آگے کوئی آڑے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے یہ قریش مکہ ہیں، سرداران قریش، ان میں سے ایک بڑا فرعون ہے، ابو جہل بھی ہے ان میں، اور بہت اس میں جو ہے ولید بن مغیرہ بھی ہے، بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا فرعون تھا. لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی تمہارے رب کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے. لا مبدل لکلماتی، اگر اس کا فیصلہ ہے کہ دین غالب ہونا ہے اور اس نے اپنے رسول کی، اپنے پیغمبر کی مدد کرنی ہے تو وہ مدد کرے گا، یہ چاہے کچھ کریں. ہاں، انہیں ایک وقت تک کے لیے چھوٹ دے دی ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، اس دعوت کا راستہ جیسے روکنا چاہتے ہو روک کر دیکھ لو، میرے بندوں کو جیسے چاہو ستا کر اور آزمائش اور تکلیف میں مبتلا کر کے دیکھ لو، ان کے ایمان اور ان کے استقامت کا امتحان لے لو. یہ ایک وقت تک چھوٹ دی جاتی ہے باطل قوتوں کو، ابلیسی طاقتوں کو. لیکن بالآخر تو رب کا فیصلہ ہی قائم ہونا ہے، نافذ ہونا ہے. لا مبدل لکلمات ورن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم اس اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں پاؤ گے. جیسے وہ درویش نکلے تھے اصحاب کہف کہ ہم اس کی طرف ہم نے اس پر توکل کیا وہ ہمارے لیے راستہ نکالے گا. تو جائے پناہ انہوں نے تلاش کی اللہ کی طرف, انہوں نے ہجرت کی ایک معنی میں اللہ پر توکل کر کے نکل کھڑے ہوئے. اب دیکھا جائے گا جو کچھ ہو ہر چے باد آباد. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی ان کی کہ دنیا بھی مان گئی کہ واقعتاً غیبی مدد ہوئی ہے. مسبب الاسباب وہ ہے, وہ کبھی اسباب کے پردوں ہی کے اندر سے مدد کرتا ہے اور کبھی غیبی طور پر بھی اسباب و علل کے پردوں کو چاک کر کے اپنی مدد کا جو ہے وہ ایک نقش قائم کرتا ہے, دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتا ہے جس کی مثال ہے اصحاب کہف. لیکن جائے پناہ وہی ہے اور کوئی نہیں. یہی پیغام ہے اس حوالے سے اس دور کے لیے. یہ وہی فتنے کا دور ہے, دجالی فتنہ. اسی کے حوالے سے سورہ مبارکہ کی خاص اہمیت ہے. یہ تو ہمیں بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو صادق ہیں المصدوق ہیں. وہ کیا ہے؟ کل اختیار بظاہر ہوگا ابلیسی قوتوں کے ہاتھ میں. مسلمان بے دست و پا ہیں, لیکن جو اہل حق ہیں, جو اللہ پر ایمان اور یقین اور توکل کرنے والے ہیں, ان کے لیے ایسے حالات میں کیا ہدایات ہیں؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. تمہارا اصل سرمایہ یہ ایمان کی دولت ہے. اس کا ذریعہ اس ایمان کے اندر اور گہرائی اور پختگی پیدا کرنے کا, اس میں تازگی پیدا کرنے کا, اسے زندہ ایک قوت بنانے کا اصل ذریعہ تلاوت آیات, تلاوت قرآن. ان میں غور کرو. دنیا کی چمک دمک اسباب و وسائل کا باطل قوتوں کے ہاتھوں میں ہونا, اس سے ایک مرتبہ وہ ایمان جو ہے اس کے اندر لرزش آتی ہے, وہ یقین جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اللہ کے نام لیوا ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کی طاقتیں ان کے خلاف امڑ آئی ہیں, جمع ہو گئی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بے یار و مددگار ہے, بے بس ہے, لاچار ہے؟ یہ وہ حالات ہیں جس میں وہ یقین جو ہے ڈاواڈول ہونے لگتا ہے. اس کا حل قرآن مجید کی تلاوت, قرآن کی آیات میں غور و فکر. یہاں سے اس یقین کو جلا ملے گی, قوت ملے گی. لا مبدل لکلماتی, اور جان لو جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر رب کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. وہ کیا فیصلہ ہے؟ بالآخر بھی اللہ تعالی کی جو قوتیں ہیں, حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون, جو اللہ کی پارٹی ہے, اللہ والے ہیں, اہل حق ہیں, چاہے اسباب سے وسائل سے محروم ہیں, قوت سے محروم ہیں, بظاہر اس وقت بے یار و مددگار ہیں, لیکن بالآخر غالب وہی ہوں گے. یہ ٹھیک ہے, ابھی سلسلہ چلے گا آزمائشوں کا, کب تک چلنا ہے یہ اللہ کو معلوم. دنیا میں بھی غالب وہی ہوں گے, یہ حدیث میں اس کی واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں. اور جیسے اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ شیطان کے چیلوں کو پورا موقع دیتا ہے, کر لو جو کر سکتے ہو, اہل حق کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو. اصل میں یہ دجالی دور اس اعتبار سے کلائمیکس, ابلیسی طاقتیں اتنی زور آور ہو جائیں گی, اتنی مضبوط, اتنی طاقتور بظاہر, اور ان کی آزمائش پھر ان کی طرف سے ڈالی ہوئی سختیاں بھی اسی درجے کی ہوں گی کہ اہل حق کے لیے ایمان پر, اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. گویا انہیں بھی کھلی چھوٹ دے دی گئی. وہ جو ابلیس کو موقع دیا گیا تھا, قال انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین, تو جو ایک درخواست اس نے کی تھی جاتے جاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما دی کہ قیامت تک کے لیے اب مجھے تو مہلت دے دے کہ میں ان کو ورغلاؤں تیرے نیک بندوں کو, تو مہلت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے, انک من المنظرین, جاؤ تجھے مہلت دے دی گئی. اسی مہلت کا ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ وہ اہل حق کے لیے آزمائشیں کریٹ کر سکتا ہے, مشکلات پیدا کر سکتا ہے, اس کی جو ایکسٹریم ہو جائے گی، انتہا ہو جائے گی، وہ دجالی فتنہ ہے. دجالی قوتوں کا کھلی چھوٹ، شیطانی طاقتوں کو کر لو. ٹھیک ہے، تم نے سائنس میں ترقی کی ہے، سائنس کا زور لگا لو، ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئے ہو، اس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لو. سارے رزق کے وسائل تمہارے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیور کو بھی آزما لو، کر دیکھو. لقمہ تو اس کے ہاتھ میں ہوگا، جو اس پر ایمان دائے گا اس کو لقمہ ملے گا. یہی حالات ہو رہے ہیں. جو اس نظام کے ساتھ اپنی ہم آہنگی ثابت کرے، یہ سودی نظام اللہ اور رسول سے بغاوت پر مبنی سب سے بڑا طاغوتی نظام، لقمہ تو اس کو ملے گا. دنیا میں جینے کا حق اسے ملے گا. یہ لیور اگر تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لو. کوئی دل میں حسرت نہ رہ جائے شیطان کے کہ کوئی وار کوئی داؤ ایسا رہ گیا تھا جو میں آزما نہیں سکا، اس کا مجھے موقع نہیں ملا. اس کی حسرتیں نکلنے کا یہ دور ہے دجالی فتنہ. لیکن دوسری طرف اس میں جتنا اس کو چھوٹ مل رہی ہے، جتنی اس کی حسرتیں نکل رہی ہیں، اہل حق کے لیے آزمائش سخت تر ہو رہی ہے. تبھی تو اس کو فتنہ کہا گیا نا. فتنہ وہ صورتحال ہے جس میں ایمان پر کاربند رہنا مشکل بنا دیا جائے. لیکن وہ ایمان کون سا ہے؟ وہ والا نہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. توکل کس پر ہے؟ مانتے تو ہو اللہ کو زبان سے، لیکن تمہارا توکل اور بھروسہ کس پر ہے؟ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. اگر توکل اسباب و وسائل پر ہی ہے، انہی پر ہے جن کے ہاتھ میں قوت ہے، جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جن کے ہاتھ میں ڈالر ہے، سارا اعتماد اور بھروسہ انہی پر ہے، تو پھر ایمان تمہارا ہے یہ تمہاری خام خیالی ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. اقبال کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بہرحال یہ امتحان ہے ایمان کا جو سخت ترین ہے. ہدایت کیا ہے اس میں؟ وہ یہی ہے، تلاوت قرآن. وطل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. اس بات پر یقین ہو کہ تمہارے رب کے فیصلوں کو، تمہارے رب کے وعدوں کو، تمہارے رب کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ نتائج نکلیں گے وہ بھی اذن رب سے نکلیں گے. اور اگر اس کا فیصلہ ہے کہ دینی قوتیں بالآخر غالب ہوں گی، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، تو غالب ہو کر رہیں گی. لیکن تمہاری آزمائش ہے، تمہاری زندگی میں غالب ہو نہ ہو، تم اس راستے پر چلو گے تو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پاؤ گے. جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، اس سے بڑی اور کون سی بات ہے؟ یہی تو شیطان کی ناکامی ہے. ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کا وفادار ثابت کر دے، اللہ کی نگاہ میں بس یہ کامیابی ہے، بظاہر اس نے کوئی دنیا میں کچھ اچیو کیا یا نہیں کیا، اس کی محنت کا نتیجہ اس کی زندگی میں نکلا یا نہیں نکلا، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ امتحان وفاداری کا ہے، محض وفاداری کا. اور شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ تیرے وفادار نہیں ہوں گے. تو بالآخر غلبہ تو انہی کو ہونا ہے، دنیا میں بھی ہونا ہے. اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اب دنیا میں میری زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اصل اطمینان کی بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو گئے تو کل کامیابی حاصل ہو گئی، اصل کامیابی مل گئی. ورن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے. کوئی امریکہ، کوئی چین تمہارا جائے پناہ نہیں بن سکتا. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دے، لیکن اگر تمہارا توکل ان پر ہو گیا تو تم تو اس امتحان میں ناکام ہو گئے جو دجالی دور کا امتحان. یہ ہے ہدایت اس دور کے مسلمانوں کے لیے. اور اس سے اگلی بات فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی، آپ تو اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ اس وقت کا جو معاملہ تھا، ایک طرف سرداران قریش ہیں، معلوم بھی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اسلام کو دنیا میں سربلندی نہیں مل سکتی. قوت تبھی ملے گی جب ان میں سے کوئی جو صاحب حیثیت ہیں جو سرداران ہیں ان میں سے کچھ ایمان لائیں تو پھر تقویت ملتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے. وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے یہ جو کمی کاری تم نے بٹھائے ہوئے ہیں معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, ان کے نزدیک یہ بلال ہوں یا ابو فقی ہوں یا عمار ہوں یاسر ہوں, یہ تو اس لائق نہیں تھے کہ سرداران قریش ان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ سکیں. انہیں پہلے اٹھاؤ پھر ہم تمہاری بات سنیں گے. بظاہر اسلام اس وقت مغلوب ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. 13 برس ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے. اور وہ جو کسی نے کہا بالکل صحیح کہا کہ وہ جو دودھ تھا اس میں سے جو مکھن نکلنا تھا نکل چکا تھا. اب مزید جو انکار کر رہے تھے وہ انکار پر اڑ گئے تھے, جسے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی اب آپ چاہے ان کو انذار کریں یا نہ کریں, آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں, اب برابر ہے, اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے. تو وہ اس درجے تک پہنچ چکے تھے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی امید نہ لگائیں. آپ کی ساری توجہات, آپ کی شفقت, اس کے مستحق یہ ہیں, یہ درویش ہوں چاہے معاشرے کے کسی طبقے سے ہوں, غلاموں سے ہوں, مساکین سے ہوں, کمی کاری ہوں بظاہر, لیکن اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھیے. یہ حاصل انسانیت ہے, اس لیے کہ یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. اور یریدون وجہہ, یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, وہ اپنے رب کی رضا ہے, روح انور کے طلبگار ہیں, اور کوئی مقصد نہیں. تو کیا پھر ہدایت ہوئی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہو جو اس دنیا کی چمک دمک اسی کے اندر ان کی نگاہیں کھب کر نہیں رہ گئیں, بلکہ وہ اس سب کے باوجود صرف اپنے رب کو پکارنے والے, اسی پر توکل کرنے والے, اسی سے لو لگانے والے اور اس کی رضا کے طالب ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو, اپنے آپ کو نتھی کر لو ایسے لوگوں کے ساتھ. باقی ورنہ تو اصل میں آج کل کشش تو پیسے میں ہے. دو صاحب حیثیت ہے جو ملینئر اور بلینئر ہے, ظاہر ہے کہ ساری توجہ لوگوں کی ادھر ہوتی ہے, اسی کی عزت ہے, اسی کا مقام ہے, اسی کا احترام ہے معاشرے میں. تو ان سے نہیں, ان سے نگاہوں کو ہٹاؤ. ولا تعدوا عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا, ان درویشوں سے آپ کی نگاہ متجاوز ہو کر دنیا کی زندگی کی چمک دمک اور زیب و زینت کی طرف مت اٹھے. یعنی ان کی طرف کچھ زیادہ ہی کوشش کرنا اور ان کے پیچھے ہلکان ہونا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ان تک بات پہنچ گئی بس پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے کہ اسلام اگر دنیا میں آئے گا اور غالب ہوگا تو ان کے ذریعے آئے گا, وہ مسبب الاسباب ہے, راستے وہ نکالے گا. ہاں دنیا میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب تک نہیں آئیں گے اسلام کو قوت نہیں ہوگی, ملے گی نہیں, دین کا غلبہ کیسے ہوگا, زیادہ کسی طرح ان کے پیچھے لگو, ان کی خوش آمدیں کرو, انہی کی طرف ساری. لیکن جب آپ ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں اس میں تو پھر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ پکڑتا ہے, ان کے اثرات غیر محسوس طور پر پھر داعیان حق پر ہونے لگتے ہیں, زیادہ روک دیا گیا. اور دیکھنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں بھی اصل اہمیت یہ دنیاوی مال و اسباب اور حیثیت اور وجاہت کی ہے. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اصل میں یہ ساتھی ہیں آپ کے, چاہے غلاموں کے طبقے سے ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیے. ان سے آپ کی نگاہیں متجاوز ہو کر دنیا کی چمک دمک کی طرف مت اٹھیں. اصل پیغام ہمارے لیے اس دور میں جو اہل حق ہیں ان کے لیے اصل رہنمائی یہ ہے, اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی چمک کا ہے, زیب و زینت دنیا کی. چنانچہ دین کی خدمت کے پردے میں بھی اکثر دنیا داری ہوتی ہے, یہ حقیقت ہے. وہ اہل حق بہت کم ہیں. قریب سے دیکھیے, ان کو کھرج کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اصل طلبگاری تو جو ہے اندر سے دنیا ہی ہے مطلوب. ولا تطعمن اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اور ہرگز باتوں میں نہ آئیے ان کی, یہ جو سرداران قریش صاحب حیثیت لوگ کہیں ان کے دباؤ میں آ کر اور آپ یہ سوچنے لگیں کہ ہاں میں ان درویشوں کو اپنی محفل سے اٹھا دوں، اس کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیے گا، اور کسی اعتبار سے ان کے کسی دباؤ کو قبول نہ کیجیے. یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا میں ہوتے ہوں گے کچھ بظاہر ان کی حیثیت، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں اللہ کی درگاہ سے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان پر تو اللہ کی طرف سے نحوست ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے ان کے دلوں کو غافل کر دیا. اللہ کی نگاہ میں تو یہ معاملہ ہے ان کا، اللہ کی نگاہ میں اصل قدر و قیمت ان کی ہے، بلال کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عمار ہیں، یاسر ہیں، ابو فقی ہیں، خباب بن الارت ہیں، وہ ہیں حاصل انسانیت. اور یہ سرداران قریش، یہ وقت کے چودھری بڑے بڑے، یہ صاحب حیثیت، اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے خود غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ لوگ اندھے ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، انہیں صرف دنیا ہی نظر آتی ہے، اپنے مفادات، کچھ اور نہیں، اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اپنے مفادات ہی کے شکنجے میں گرفتار، اسی ذاتی مفاد کو قومی مفاد جو ہے بنا کر پیش کرتے، مسئلہ صرف اپنی ذات کا، اپنے مفادات کا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ تو حد سے گزر چکا ہے. یہ بھی ایک بیزاری کا کلمہ ہے، یعنی اب ان کے خیر کی ان سے کوئی امید نہیں، اب تو یہ بدترین انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ حق تو وہی ہے کہ جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، جو بات اس کی ہے، جو اس کا کلام ہے، اصل حق وہ ہے. سچی بات تو یہ ہے، کسی اور کی بات کو سمجھنا ہو کہ وہ اس میں حق کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے اور باطل کتنا ہے، تو اسے قرآن کے پیمانے پر، اس میزان پر پرکھو، جو اس کے مطابق بات کرے وہ حق بات کر رہا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، من قال به صدق، جس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ بات کہی، باقی اپنی طرف سے فلسفے بگارنا، اپنی منطق بگاڑنا، اپنے خیالات، ان کے اندر حق تبھی ہے اگر وہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن سے ہٹا ہوا ہے تو پھر وہ کسی کے بھی خیالات ہوں، وہ باطل ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں، وہ سب جھوٹ فریب. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، یہ دیکھیے یہ شان استغنا ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، حق تو آ چکا، یہ اللہ کا کلام موجود ہے، بات کرنی ہے تو اس کے مطابق کرو، دلیل ہے تو یہاں سے لاؤ، اور حق منکشف ہو گیا، اب چاہو تو مانو اور چاہو بھاڑ میں جاؤ انکار کرو، اللہ کا کوئی پرواہ نہیں. یہ کن کو سنایا جا رہا ہے؟ سرداران قریش، جو اس وقت کے فرائنہ تھے. ابو جہل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ قتل ہوا، اس کی لاش پڑی ان کی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ شخص اس امت کا فرعون. تو ایمان لائیں یا نہ لائیں، جو چاہے کریں، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے اس حق پر، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے. یہ ہے انداز قرآن کا، اور اہل حق کا بھی انداز اصل میں یہی ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے، ایک چیز فرض کی گئی ہے ہم پر، دعوت، حق کی طرف بلائیں، انہیں دل سوزی کے ساتھ بلائیں، خیر خواہی کے ساتھ بلائیں، تمہاری بھلائی اس میں ہے، تمہاری بھی اس میں ہے، قوم کی بھلائی بھی اس میں ہے، لبکو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ شریعت کی طرف، اس جنگ کو چھوڑ دو جو شروع کر رکھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، سودی نظام کی شکل میں، اور اس میں ہم بڑھتے جا رہے ہیں آگے. اس جنگ کے شعلوں کو ہم تیز کر رہے ہیں خود، یہ غلط راستہ ہے، چھوڑو اسے اور آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، شریعت کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف۔ یہ سمجھانا تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد ان کا جو فیصلہ ہے وہ کریں، اور اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، جتنی ان پر بات منکشف ہوگی اتنا ہی ان کا مواخذہ محاسبہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اور کیا اللہ کی عدالت سے کہیں وہ کھسک سکتے ہیں؟ پیش تو ہونا ہے ہر ایک کو، وہ اس وقت کے فرعون ہوں یا اس وقت کے فرعون ہوں، سب کو پیش ہونا، وہ بش ہوں اور پاول ہوں اور رمز فیلڈ ہوں یا ان کے حلیف ہوں، جو بھی ہیں، ہیں تو سب اللہ ہی کی مخلوق۔ تو فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے اب اس قرآن پر، اس دین پر ایمان لائے، اس کو قبول کرے، اس کو اختیار کرے، اور جو چاہے اس کا انکار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، یہ دنیا ہے، چار دن کی دنیا، اس میں اللہ نے مہلت دی ہے، اس میں چوائس دیا ہے، اس میں آپشن دی ہے، ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، یہی امتحان ہے، اسی امتحان کے نتیجے میں پھر وہ ریوارڈ بھی ملنا ہے یا سزا ملنی ہے ناکامی کی شکل میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا، یہ چوائس بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، کر لو اختیار سے، لیکن یہ سن لو کہ اگر وہ ظلم کی روش اختیار کی، شرک کے رستے پر گئے، شیطان کے رستے پر گئے، تو انجام بہت ہولناک ہوگا، یہ بات سمجھ لو۔ اختیار پورا ہے اس وقت، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر نہیں لاتا، چھوڑ دیا۔ اور مزید سنت یہ ہے کہ جو اپنے لیے شیطان کے رستے کو اختیار کرے، اس کے لیے اسی راستے کو مزید آسان تر بنا دیا جاتا، ٹھیک ہے بڑھو آگے اس میں جہاں تک جا سکتے ہو۔ اور جو لوگ آئے، جو شخص صراط مستقیم کی طرف آئے، نیکی کے رستے پر آئے، ایمان کے رستے پر آئے، اس کے لیے اس راستے کو اللہ تعالیٰ آسان بناتا چلا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آزماتا بھی ہے، انہی آزمائش کے نتیجوں میں ایمان میں اور پختگی بھی پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی سنت۔ لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جو ابدی زندگی، حقیقی زندگی، دائمی زندگی ہے، اس میں سمجھ لو کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، وہ بدترین عذاب، اس کے لیے عنوان ہے جہنم کا۔ احاط بهم سرادقها، اس آگ کی قناتیں جو ہیں وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس پہ بڑا نقشہ جو ہے وہ تصویر لفظی کھینچتی گئی کہ اس وقت بھی جہنم کی جو آگ ہے اس کی ایک قنات ان کو گھیرے لیے ہوئے گی۔ صرف فرق یہ ہے کہ ابھی انہیں وہ آگ نظر نہیں آ رہی، اس کی حدت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اس کے گھیرے میں یہ آئے ہوئے ہیں، یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ اگر ان کی نگاہ حقیقت بھی ہوں تو ابھی بھی انہیں نظر آ جائے کہ ہمارے گرد وہ آگ کا گھیرا جو ہے وہ مضبوط۔ لیکن یہ تو دنیا جو ہے، یہاں انسان کو غیب میں رکھا گیا ہے اور اسی سے امتحان، تو یہ کہیں تمہارے رب کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے، آگ کی قناتوں نے ان کا ابھی بھی گھیرا کیا ہوا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور جب وہ قیامت کا دن آئے گا اور جب واقعی اس آگ میں جھونک دیے جائیں گے جو ان کا مقدر ہے، اور پھر جب پیاس ستائے گی، انہیں تنگ کرے گی، پانی مانگیں گے، یغاثو بما ان کل مہر، ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ کہ جو کھولتے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا۔ کھولتا ہوا تانبا، کھولتا ہوا پانی جو ہے آپ کو معلوم ہے اس کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، اور تانبا کھول رہا ہو اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ جیسے اس جہنم کی آگ کے بارے میں احادیث میں ہے کہ اس کو اپنی آگ پر قیاس نہ کرو، وہ بہت زیادہ سختر ہے، بعض روایات میں ہے کہ 70 گنا زیادہ شدید، اس کا تو ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے، اس دنیا میں بھی انسان چند سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی جو ہے وہ آگ میں نہیں رکھنے کو تیار، اور اگر رکھ لے تو اس کی سوزش پھر کیسے انسان کو بے چاو اور ماہی بے آب کی مانند بنا دیتی. اور یہ جو فرائنہ وقت ہیں، ان کا جو انجام ہونا ہے وہ آگ ہے جہنم کی، وہ ابدی ہے ان کا مقدر. اور پھر جب پیاس تنگ کرے گی تو پھر ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی کے ذریعے سے، کھولتے ہوئے تانبے کی مانند، یشوی الوجوہ. اور کل مہل کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ پیپ کی طرح ہوگا، جیسے زخموں کا دھوون ہوتا ہے، اور وہ اتنا کھولتا ہوا گرم ہوگا کہ وہ چہروں کو بھون کے رکھ دے گا. جو پینے کی کوشش کرے گا اس کی پیاس تو کیا بجھے گی، وہ اس کو بری طرح بھون دے گا، اس کے چہروں کو بھی اور اس کی اندڑیوں تک. بئس الشراب، بہت ہی بری ہے وہ پینے کی چیز جو ان کا مقدر ہے. پینا تو ہوگا انہیں اب، اور پھر پیتے ہی رہنا ہے. ہاں یہاں تھوڑی سی مہلت ہم نے ان کو دی، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر. شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہیں بن جائیں، شیطان سے چار ہاتھ آگے جانا چاہتے ہیں نکل جائیں، موقع ہے. وساءت مرتفقا، اور وہ بہت ہی بری ہے آرام گاہ کو جو ان کا نصیب ہوگی، مقدر ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کا ایک کمپیریزن ہے، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. دیکھیے سارا امتحان اسی بات کا تھا. سورہ کہف کے پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زیب و زینت اور سنگھار بنا دیا، اور یہ اصل میں امتحان کے لیے ہے، تاکہ ہم جانچیں اس ذریعے سے ان لوگوں کو کہ کون ہیں جو اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے ہیں، کون ہیں جو اللہ کی طرف، جو خالق کائنات ہے، مسبب الاسباب ہے، اس پر اعتماد کرنے والے، اس پر یقین رکھنے والے اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے ہیں، یہ ایمان اور عمل صالح. اور کون ہیں جو اس دنیا کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو جاتے ہیں، دولت پرستی، نفس پرستی، دنیا پرستی، یہ شیطان والا راستہ ہے. تو جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، ایمان اور عمل صالح، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو وہ اطمینان رکھیں کہ ہم کسی عمل کرنے والے کے، اچھے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. اصل میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات یہ شیطانی وسوسہ بھی آتا ہے اہل حق کے دل میں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم نے حلال حرام کی بندش جو ہے اس کو قبول کیا ہے، ورنہ ٹیمپٹیشن تو ہے ہر طرف سے، دباؤ بھی ہے، راستے بھی کھلے ہیں، لیکن نفس کو لگام دے کر رکھی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور اللہ کو پتہ ہی نہ ہو؟ معلوم نہیں وہ وقت آنا بھی ہے، شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو یقین دلا دیا گیا کہ ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے، اور وہ کہ جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو، جو اس راستے پر چلنے والا ہو، اس کے کسی عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ یقین دہانی، ایشورنس. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے لیے وہ باغات ہیں رہنے کے، ہمیشگی کے باغات، جن کے دامن میں ندیاں جاری ہوں گی. میں پہلے ترجمہ کر دوں پھر اس کی وضاحت کروں گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کا اعزاز ہوگا. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، اور وہ پہنیں گے وہاں پر سبز ریشم، گاڑھا ریشم بھی اور باریک بھی. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ وہاں پر تخت ہوں گے جیسے شاہی تخت ہوتے ہیں، ان پر وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، بہت ہی آرام میں ہوں گے، راحتوں میں ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی عمدہ ہے وہ بدلہ جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. وحسنت مرتفقہ, اور کیا ہی عمدہ ہے وہ آرام گاہ کے جو ان کو ملنے والی ہے, وہ مقام مقام راحت. یہ ہے اصل میں جو جنت کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے, اشارہ دے دیا کہ انسان کے ذہن میں جو بھی آرام کا, راحت کا, نعمت کا جو اعلیٰ ترین تصور ہوتا ہے وہ اس سے کہیں اس کے ذہن کی رسائی سے بھی بہت آگے بڑھ کر اس کو ملے گا, اور وہ ابدی ہوگا, دائمی ہوگا. اب اس وقت خاص طور پر چونکہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے, عربوں کا اپنا ایک تصور تھا. چنانچہ اگلے رکوع میں جو باغ والوں کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی جو نقشہ کھینچا گیا وہ جیسے طائف کا کوئی بڑا سردار ہو, پہاڑی ہلی ایریا ہے, اس میں انگور کے باغات ہیں اور کھجوروں کے جھنڈ بھی ہیں, اس میں چشمے بھی بہتے ہیں. یہ عرب کے تخیل کے رسائی کی انتہا تھی. دنیاوی اعتبار سے ساز و سامان, مال, دولت, یہ اس کا کلائمیکس ہے. جیسے وہ حسرت کرتے ہوں گے ایک ذہن میں جو کیریئر ہوتا ہوگا کہ ہم وہاں تک پہنچے, تو انسان کے ذہن سے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وہ نعمتیں جو تمہارے ذہن میں ہیں وہ اعلیٰ ترین شکل میں تمہیں وہاں پر ملیں گی اور وہ ابدی ہوں گی. لیکن اس کو اسی کے ایک اور پہلو کو قرآن نے بعض جگہوں پر نمایاں کیا ہے کہ یہ جن نعمتوں کا قرآن میں ذکر ہے, یہ باغات اور وہاں پر نعمتیں, انواع و اقسام کے پھل اور نہریں, شہد کی نہر اور دودھ کی نہر اور حور و قصور کا جو تصور ہے, قرآن کہتا ہے یہ بھی نزل ہے تمہارے رب کی جانب سے. جو وہاں پر ابتدائی ضیافت ہونی ہے, ابتدائی مہمانداری جو ہوگی, یہ وہ ہے. اور اس کو تم کسی حد تک سمجھ سکتے ہو, اگرچہ وہاں جا کر احساس ہوگا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. الفاظ تو وہی ہیں, چیزیں بظاہر وہی ہیں, لیکن فرق زمین آسمان کا ہے کوالٹی کے اعتبار سے. لیکن جو اصل نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایک حدیث کے مطابق, ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے آج تک اس کا مشاہدہ نہیں کیا, نہیں دیکھا. ولا اذن سمعت, کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہی نہیں. وما خطر على قلب بشر, یہ فساد کی بھی معراج ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جامعیت سے بیان کیا, کسی انسان کے دل پر کبھی اس کا کوئی احساس تک وارد نہیں ہوا. یعنی اس کے خیال, اس کے تخیل, اس کی رسائی سے بہت بیونڈ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں. اور سورہ سجدہ میں اس کی تائید ہوتی ہے, ایک آیت بڑی پیاری ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. یہ جو دنیا میں انسان یہ چند روزہ زندگی, ایک عارضی زندگی, ایمان اور عمل صالح پر رہتے ہوئے گزارے گا, اللہ کا وفادار بنے گا, اس کا جو ریوارڈ اللہ دینے والا ہے اس کا کوئی اندازہ کسی کو نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو, کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان چھپا کر رکھا ہے. یہ ہے وہ بات, اخفیا لہم, جو ان سے چھپایا ہوا. انسان کی عقل اس کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی, اس کا تخیل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس میں جو ایک انداز ہے اس آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو سرپرائز دیں گے, اور ایک نہیں پے بپے. دیکھیں چھپا کر رکھنے کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے, اور وہ ابدی ہوگا. چنانچہ اسی جنت کے بارے میں اس سورت کے آخری رکوع میں جو الفاظ آئے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی وہاں سے کوئی تبدیل ہونا, کوئی وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہے گا, کوئی تبدیلی آب و ہوا کے لیے کچھ عرصے کے لیے جنت سے نکل کر کہیں اور چلا جائے, یعنی کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ دیتا ہے, واقعتاً اگر زندہ دل ہو کسی کا تو شکر کے جذبات اس کے امڑتے ہیں شدت کے ساتھ, کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دی ہیں. لیکن وہی رب جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہی کہہ رہا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا و مافیہ کی قدر و قیمت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یہ حدیث کے الفاظ. تو جسے واقعی اللہ اپنی نعمت قرار دے رہا ہے وہ کیا ہوگی؟ لیکن یہ ہے وفاداری شرط ہے, اور یہ وفاداری ثابت کرنا اس چند روزہ زندگی میں, بس یہی اصل امتحان. چاہے انسان صراط مستقیم پر آئے اور اس کے بعد اسے چند دن کی مہلت بھی نہ ملے, لیکن اگر وہ آیا, اس نے استقامت دکھائی, اس کی موت جو ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کی بنیاد پر ہوئی ہے, اس کے لیے وہ تمام نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے. یہی یقین تھا جو صحابہ کو تھا. چنانچہ آپ نے واقعات سنے ہوں گے, حدیث میں ہے کہ عین حالت جنگ میں ایک شخص جو ہے, ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور انہوں نے اپنی جھولی میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور کھا رہے تھے کہ اللہ کے رسول, اگر میں اس وقت جنگ کرتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ انہوں نے فرمایا بالکل ملے گی, صرف اللہ کی خاطر اگر تم شہید ہو جاؤ. انہوں نے کھجوروں میں پھینک دی کہ یہ وقت بھی کیوں میں ضائع کروں ان کو کھانے میں, اور گھس گئے دشمن کے لشکر کے اندر. اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی. اب یہ ہے کہ کتنا امتحان کسی کا ہے, لیکن دنیا کی زندگی جو بھی ہے 40, 50, 60, 70 برس, کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو ایک عارضی وقفہ, وہ ابدی زندگی کے مقابلے میں. لیکن یہاں جو بھی مہلت عمر ہے اس میں وفاداری ثابت کرنی ہے, اور اصل وفاداری کیا ہے؟ کہ اللہ پر یقین ہو اور توکل اس کی ذات پر ہو. یہ ہے وہ اگلا موضوع جو اگلی صورت اگلے رکوع میں آ رہا ہے. ایمان کا اصل حاصل یہ ہے, اور جب توکل ہو جائے اسباب و وسائل پر تو یہی شرک ہے, اور دجالی دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے, مادہ پرستی کا شرک. مادے پر, اسباب و وسائل پر سارا توکل ہو, تکیہ ہو, بھروسہ ہو. اسی کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک تمثیل کے ذریعے واضح کیا گیا اگلے رکوع میں. اس کا انشاءاللہ ہم آئندہ مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے, اور جو صحیح راستہ ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.